فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو کہ وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. رمضان المبارک کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال کے 6 روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے اور فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے گویا کہ اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. کیونکہ ہر نیکی کا اجر اور ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ جب انسان رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو 10 گنا ہونے کی بنا پر وہ 300 دن کے روزے بن جاتے ہیں یا 290 دن کے روزے بن جاتے ہیں, اور باقی 6 روزے اگر وہ رکھ لے تو پورے سال کا حساب پورا ہو جاتا ہے. تو ترغیب دلائی گئی ہے شوال کے 6 روزے رکھنے کی, اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں روزوں کی فرضیت کو بیان کیا ہے تو اس کی غرض و غایت کو بھی بیان کیا ہے. غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ تمہارا خالق ہے. وجہ یہ بتائی گئی دعا دلیل یہ قائم کی گئی عبادت کرنے کی کہ اس نے تم کو پیدا کیا. اور اللہ رب العزت بتاتے خود انسان کی پیدائش کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہاں پر عبادت سے مراد کہ میری توحید کا اقرار کریں, اور یہاں پر تقویٰ سے مراد کہ لعلکم تتقون سے مراد بھی تاکہ تم موحد بن جاؤ, شرک سے بچنے والے بن جاؤ, اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو معلوم ہوا کہ تقویٰ سے انسان موحد بنتا ہے, شرک سے بچنے والا بن جاتا ہے, موحد بن رہا ہے, ناراضی کا انسان اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار اور اس کا اقرار کر کے اس کی معرفت حاصل کر کے آپ کی بات جان لیں کہ معبود برحق صرف اللہ. پہلے علم کی بات کی گئی تاکہ انسان اللہ رب العزت کی کما حق و معرفت حاصل کرے, اگر اس کو لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل نہیں, اللہ رب العزت کو معبود حقیقی نہیں مانتا, یا اللہ رب العزت کے بارے میں اس کا اعتقاد صحیح نہیں ہے, اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکات دے, حج کرے, دوسرے افعال اور اعمال کرے, بنیاد عقیدہ بنے. اسی لیے اللہ گہرائے میں یہ سورت سکھائی گئی, اور اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر اس کو نماز میں فرض قرار دیا گیا, اور اس سورت کی عظمت کے پیش نظر اس کو نماز ہی کہہ دیا گیا. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت خود کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی, تو میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا, اور میرے بندے کے لیے جو کچھ اس نے مجھ سے سوال کیا, جو کچھ اس نے طلب کیا مانگا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ ہمہ قسم کی تعریف اللہ جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہی خاص ہے, تو اللہ رب العزت کہتا ہے حمیدانی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماتا ہے اثنا علیہ, میرے بندے نے میری ثنا. جب کہتا ہے مالک یوم الدین, جزا کے دن کا مالک, محشر کے دن کا مالک, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی کو تسلیم کر لی, مان لی, اس کا اقرار کر لیا. جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سب سے اہم بات اس صورت میں سکھائی گئی اور بتلائی گئی وہ کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے طریقہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے, کیسے سوال کرنا, اس کی حمد, اس کی ثنا, اس کی بزرگی کو بیان کرنے کے بعد انسان یہ کہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, سوال کرنا, اپنی چیزیں وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی چیز نہیں کھانی نہ پینی، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے، جو چیزیں حلال ہیں وہ حرام کر دی گئیں، انسان حلال کو اللہ موجود ہے لیکن میں استعمال کر کے اللہ کے رسول اللہ کا استعمال کر یہ سکھائی گئی، یہ بات سکھائی گئی اللہ اس کے رسول نے روک دیا ہے، منع کر دیا، کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سننی، آنکھوں سے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھنا، زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، پاؤں سے چل کر کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا جہاں پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی، تو اس تقوی کو، اس نیکی کو، اس اخلاص کو، اس عقیدے کو، اس عمل کو، اس فعل کو مزید پختہ کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، انسانیت تصویر کی زندہ پیدا کرنے کے لیے، جو زیادہ سے زیادہ مستقبل اور بہری طرح کو پتہ چل جائے، تصویر کی انسان کے سوال کے لیے، اس کے علاوہ موقع موقع ترجیح لائی گئی ہے، چاند کی تاریخ میں روز سے ڈیزائن جن کا یہاں نہیں کہا ہے، اسی طرح کا آپ دنوں میں وہاں پہ آیا کہ ان دنوں میں اگلا اور ہمارا بھی ایسے ہی چاہتا ہوں میرا اللہ عید دنوں پورے سال کے دن پورے اسی طرح سے دوسری حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوموار کے دن کا روزہ رکھنے کا سبب یہ بھی بتایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اس لیے میں روزہ رکھتا. ہماری پیدائش کا دن ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں, سالگرہ مناتے ہیں, کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کے ساتھ تشبیہ اختیار کی, مشابہت اختیار کی, وہ انہی میں سے. روزے کی غرض و غایت یہ بتائی گئی کہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, حرام سے بچنے والے بن جاؤ. کیا ہم نے روزے رکھ کر اپنی اصلاح کر لی؟ کیا رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہماری طبیعت پر اس کا اثر موجود ہے, یا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم روزے رکھ کر فارغ ہو چکے ہیں, اب نماز سے بھی چھٹی ہے اور دوسرے نیکی کے کاموں سے بھی فارغ ہو چکے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ انسان اگر ایک نیکی کا کام کر چکا ہے تو مزید اس میں نیکی کا جذبہ شوق پیدا ہو, زیادہ سے زیادہ نیکی کرے, زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں مشغول رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور بچے, اور رمضان گزرنے کے فوراً بعد عید کے دن سے ہی خوشی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے منائی جائے. اور کتنے ایسے گھر ہیں جن میں خوشی اللہ کی نافرمانی سے شروع ہوتی, رسول کی تعلیمات کے خلاف خوشی منائی جاتی ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, جنہوں نے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے یہ دو دن خوشی کے تمہارے لیے زمانہ جاہلیت کے دنوں کے بدلے میں مقرر کر دیے ہیں, اور ان دو دنوں کو خوشی کا دن مقرر کر دیا ہے, اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ سامنے نہیں. خوشی کا دن بھی منانا ہے تو اس میں بھی عبادت رکھی گئی کہ پہلے جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کر کے آ, دو رکھتے پڑھ کر آؤ. اسی طرح سے اگر حاجی صاحبان ہیں حج کے موقع پر, وہ عید کی نماز تو نہیں پڑھیں گے لیکن دوسرے کام ان کو بتا دیے گئے کہ ہماری تعلیمات, ہمارے احکامات پر عمل کرتے ہوئے تم نے سب سے پہلے جا کر کنکریاں مار, اس کے بعد سر منوانا, اس کے بعد قربانی کرنی ہے, یا کنکریاں مارنی ہے, قربانی کرنی ہے, پھر سر منوانا ہے, اور پھر جا کر طواف کرنا ہے, سعی کرنی ہے. عبادت مقرر کی گئی. جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے ان کے لیے کہ وہ عید کی نماز ادا کریں, میدان میں جمع ہو جائیں, ایک اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں, اس کی عبادت کریں, اس کی بڑائی بیان کریں, اس کی تسبیح کہیں, اس کی تحمید کریں, اور اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کریں, اور گناہوں کی بخشش طلب کریں. موقع بموقع یہ تعلیمات, موقع بموقع یہ احکامات, موقع بموقع نبی علیہ السلام کا اسلام کی طرف وجود کرا رہا, اسلام کی تقریب سے جا رہی ہے کہ انسان ایمان پہلے سے زیادہ نمبروں کو پتا چلا ہے, پہلے سے زیادہ پتا چلا جائے, پہلے سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرنے والا بن جائے, پہلے سے زیادہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے, بجائے ترقی کے تنزلی ہو رہی ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے بود ہو رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بجائے سرو گردانی اختیار کی جا رہی ہے. کس کے اندر افسوس کی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر چڑھے, پہلے سینے پر چڑھے تو کہا آمین, دوسرے پر چڑھے تو کہا آمین, تیسرے پر چڑھے تو کہا آمین. تو صحابہ کو بتایا کہ میں نے یہ آمین کیوں کہا, کیوں آمین کہتا رہا. بتایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنے والدین کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے, ان کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے, تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا آمین. تو کہا کہ جو شخص آپ کا نام نامی سن کر آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا. تو میں نے کہا آمین. جب اس نے یہ بات کہی کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے روزے پالے, رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور ان مہینوں کے اس مہینے کے روزے رکھ کر اور اس کی راتوں کی عبادت کر کے جہنم سے آزاد نہ ہو جائے, جنت کا حقدار نہ بن جائے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا. تو میں نے کہا آمین. کس قدر افسوس کی بات ہوگی, کس قدر بدنصیب انسان ہوں گے وہ جنہوں نے اس مہینے کی قدر نہیں اور اس مہینے کی عبادت کر کے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی, اپنے آپ متقی اور پرہیزگار نہیں بنایا, اللہ اس کے رسول کے تابع دار اور فرمانبردار نہیں بنے, گناہوں سے توبہ نہیں کی, باز نہیں آئے, رمضان المبارک کے مہینے کے روزے نہیں رکھے, راتوں کا قیام نہیں کیا, اللہ کو راضی نہیں کر پائے, جہنم سے آزاد نہیں ہو پائے, جنت کے حقدار نہیں بن سکے, کس قدر بد نصیب لوگ. مومن کی زندگی, مومن کی زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ہر ہر عمل, ہر ہر فعل, ہر بات اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کہیں, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اس کا ہر عمل اور ہر فعل اور ہر قول ہونا چاہیے. مومن آدمی اس کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ کسی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی کہ اس کے ذاتی معاملے میں اللہ یا اس کا رسول کوئی فیصلہ دے دیں, کوئی حکم صادر کر دیں, پھر وہ اس میں کسی قسم کا کوئی اختیار باقی سمجھے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی وہ شخص کھلی گمراہی میں, اس کی گمراہی میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ. اب آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے, کیا ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کر کے اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کیا, یہ تبدیلی پیدا کی اور اپنے آپ کو اس ڈگر پر چلا لیا کہ اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی کسی بھی حالت میں نافرمانی نہیں کریں. اگر ہم نے اپنے آپ کو اس انداز سے نہیں ڈھالا, اپنی اصلاح نہیں کی, یا کوئی کوتاہی رہ گئی ہے اس کوتاہی کو اس نسلی عبادت کے ذریعے سے ختم کیا جائے, دور کیا جائے, اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے, اگر فرضی روزوں میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو یہ نسلی روزے کثرت سے رکھ کر اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کی جائے اور اس بات کی توفیق طلب کی جائے کہ اللہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی صحیح معنوں میں تابع داری اور فرمان برداری کرنے کی توفیق عطا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا یہ حال ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتے, اللہ کی عبادت کرنا چاہتے. اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تو غلط نمبر کا گھر والوں کا خیال ہی نہیں کرتا, پوچھتا ہی نہیں ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو عبادت میں مشغول رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر پوچھا, پتا چلا کہ بات بالکل درست ہے. کہا گیا کہ عبداللہ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھ لیا کر, 3 دن کے روزے رکھ لیا کر, پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور ایک مہینے سے پہلے قرآن مجید مکمل نہ کیے پڑھا کر. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی ہمت طاقت رکھتا ہوں, اجازت دی گئی. کہا چلو ایسے کرو, ایک دن روزہ رکھ لیا کرو, 2 دن چھوڑ لینا. کہا اس سے زیادہ کی ہمت اور طاقت رکھتا. کہا ایک دن رکھ لیا کرو, 1 دن چھوڑ لیا. اور 7 دن اور 7 راتوں سے پہلے قرآن مجید مکمل نہیں کرنا, جیسا تو صحیح بخاری کروایا. دوسری حدیث میں ہے کہ 3 راتوں سے پہلے قرآن مجید مکمل نہیں کرنا, تاکہ اس سے زیادہ کی ہمت اور طاقت رکھتا. انی اتیق افضل من ذلک, کہ اس سے بہتر کی ہمت اور طاقت رکھتا ہوں. تو فرمایا کہ ولا افضل من ذلک, اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں جو طریقہ میں نے بتا دیا. مزید اجازت نہیں دی, اجازت مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اجازت مل جائے, زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے. اس کے لیے بھی حد بندی کی. کہا تیری آنکھوں کا, تیرے جسم کا, تیرے آلے خانہ کا تجھ پر حق ہے. شریعت نے اعتدال بتایا ہے, مکمل رہنمائی کی ہر اعتبار, تمام کے حقوق کا تحفظ کیا. یہ نہیں کیا ہے کہ عبادت میں لگ جاؤ تو ماں باپ کو بھول جاؤ, بیوی بچوں کو بھول جاؤ. ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا, اللہ اور اس کے رسول کے حق کا بھی پوری طرح سے خیال رکھا گیا ہے, اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کا مکمل طور پر حکم دیا گیا. بیوی نے آ کر شکایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صفوان میرا شوہر, میں روزہ رکھتی ہوں تو تب بھی مارتا ہے, رات کو عبادت کرتی ہوں تو تب بھی مارتا ہے. اور بتاتے خود اس کی یہ حالت کا کہ فجر کی نماز جب سورج نکل آتا ہے تو پھر پڑتا ہے. آپ نے بلوایا اور بلوا کر کہا کہ صفوان تیرے متعلق یہ شکایت ملی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ایسے ہی ہے جیسے اس نے بتائی, لیکن اس کی تفصیل یوں ہے, حقیقت یہ ہے کہ میں جوان آدمی جب بھی دیکھتا ہوں جن کو روزہ رکھے رکھتی ہے اور رات کو مسلح پر کھڑی رہتی, میرے حقوق کا خیال ہی نہیں کرتی, اس لیے میں روزہ بھی نہیں رکھنے دیتا ہوں, اس طریقے سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ عورت اپنے خاوند کے حقوق سے غافل ہے, عبادت کے ذریعے سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھے. خاوند کے حقوق مقدم ہیں نفلی عبادت, خرابی پفا ہو جائے, سارا نظام ہی خراب ہو جائے. لہذا ہر ایک کے حقوق کا خیال کیا گیا, ہر ایک کے حقوق محفوظ کیے گئے. پھر کہا گیا کہ تو فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم رات کو بہت تاخیر سے کام کاج سے فارغ ہو کر آتے ہیں, جس کی وجہ سے جب سوتے ہیں تو صبح آنکھ نہیں کھلتی, جب آنکھ کھلتی ہے اسی وقت نماز پڑھ لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب بیدار ہو جائے اسی وقت نماز پڑھ لیا کر, مزید تاخیر نہ کر. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی ڈیوٹیاں ایسی ہیں, جن کے کام کی نوعیت ایسی ہے. لیکن ایسے لوگ کہ جن کی ڈیوٹی دن کے وقت ہے, بہت ان کے پاس وقت موجود ہے, لیکن وہ اپنا سارا وقت ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، بے حیائی اور اوریانی اور فحاشی کے پروگراموں میں گزارتے ہیں، یا ایسے ہی بیٹھ کر فضول گپے ہانکتے رہتے ہیں جیسا کہ لوگوں کی عادت بن چکی ہے، پھر 8 بجے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر منہ دھویا اور اسی طرح سے ناشتہ کیا اور کام پہ بھاگ لیا. یہ طریقہ کار شریعت کے خلاف. آپ دیکھیں کہ شریعت ہر معاملے میں سہولت دے رہی ہے، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم شریعت سے روگردانی اختیار کریں، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی نہ گزاریں تو کس قدر بدنصیبی کی بات ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنے احکامات کے ذریعے سے، فرائض اور واجبات کے ذریعے سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذریعے سے ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، موحد بنانا چاہتا ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، برائی سے، بے حیائی سے، ہر نافرمانی سے ہمیں بچانا چاہتا ہے اور ہر اعتبار سے ہمیں بہتر سے بہتر انسان اور بہتر سے بہتر مسلمان اور مومن بنانا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اعتبار سے ہمیں اللہ رب العزت اپنے دین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کسی بہن کا سوال ہو تو بھیجیے. سوال آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا عمرہ کا احرام نیت سے پہلے، باندھنے کی نیت سے پہلے میقات پر وضو کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کرنا عمرہ کے لیے صحیح ہوگا؟ عمرہ کے لیے غسل کرنا فرض نہیں ہے، نہ ہی واجب ہے، سنت ہے. اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا اور بہتر ہے. اگر وہ بغیر غسل کیے میقات پر احرام باندھ لیتا ہے، یا عورتیں جن پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے انہیں کپڑوں میں وہ عمرے اور حج کی نیت کر سکتی ہیں، تو ان پر بھی غسل ضروری نہیں ہے، بغیر غسل کے بھی وہ عمرہ کی نیت کر سکتی ہیں، مرد بھی اور عورت. اور ان کا عمرہ بالکل صحیح ہوگا، عمرے پر کسی قسم کا کوئی معاملہ باقی نہیں رہے گا. کیا صحیح کر لینے کے بعد منانا ضروری ہے؟ اگر یہ ضروری ہے کسی سے منوانے کی جائے چھوٹے چھوٹے والا بھی ہوگا، یا بال کٹوانا یہ فرض ہے. اگر کوئی شخص اس کے بغیر کہ سر منڈوائے یا بال کٹوائے، بغیر احرام اتار کر دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے، تو بہر صورت علم ہونے کی شکل میں وہ گناہگار ہوگا، اور اس میں اختلاف ہے کہ اس پر دم آئے گا یا نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی شخص نے سر منڈوانے کی بجائے تھوڑے تھوڑے بال، جیسا کہ عام لوگ کاٹ لیتے ہیں، اور اس نے وہ کاٹ لیے یا مکمل بال نہیں کٹوائے یا اس نے سر نہیں مڑوایا، تو اس پر دم وغیرہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ طریقہ بہر صورت سنت کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے خلاف. بال یا تو سارے سر کے چھوٹے کروائے جائیں، کٹوائے جائیں، یا پھر سر مڑوائے جائیں، دو ہی صورتیں ہیں. تیسری یہ صورت جو اختیار کی گئی ہے یہ بہر صورت کتاب و سنت کے منافی ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسلام میں اسلام کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی اسلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو کیا دوبارہ اس شخص کو اسلام کیا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور دوسری میں ہے کہ 6 حق. تو مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ مسلمان کو سلام کہے اور وہ اس کا جواب دے، اور جو شخص کسی کے ساتھ ناراض ہو تو 3 دن سے زیادہ اپنی ذات کے لیے ناراض رہنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ شخص مظلوم ہو اور وہ اپنا حق طلب کرے، اور وہ اس کا حق نہیں دے رہا ہے تو پھر وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے. 3 دن سے زیادہ بہر صورت ناراض رہنا درست نہیں ہے. اگر دونوں مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض رہتے ہیں تو دونوں کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پائیں گے بلکہ وہ لٹکے رہیں گے. لہذا سلام کرنا یہ تکبر کو دور کرنے والی چیز ہے. اور دوسری بات کے لیے سلام کر دیا زمزم غیر مسلمانوں کو غیر مسلموں کو پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے اگر وہ اس کی درخواست کرے. زمزم غیر مسلم کو پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, اور ساتھ ہی اس کی اہمیت اس پر واضح کی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ تو یہ کیوں طلب کر رہا ہے. وہ بتایا جائے جی اس سے میں یہ فائدے ہوتے ہیں, تو اس کو بتاؤ کہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی فائدے ہوں گے. تو جب یہ فائدہ سمجھتا ہے اس پانی میں تو اللہ اس کے اصول میں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو بھی قبول کرو, اسلام لے آؤ, مکمل فوائد حاصل کرو, اس کو تبلیغ دلائی جائے, اسلام کی دعوت دی جائے, اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ پانی ہم کو اس لیے پیتے ہیں, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ ماء زمزم لما شرب له, کہ ماء زمزم جس نیت کے ساتھ, جس دعا کر کے, جو ارادہ کر کے, جس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا, پیا جائے گا, اللہ رب العزت وہی ارادہ, وہی نیت, وہی دعا, وہی مقصود پورا کر دے گا. ان کو مائے زمزم دینے کے ساتھ ساتھ دین کی طرف تعلق بھی دی جائے. کہا جاتا ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں اور کافر ہیں, کیا آپ اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جادو کرنے والا اور کروانے والا, ان دونوں کے متعلق یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے, یہ شخص کافر ہے, اس نے کفر کا ارتکاب کیا. جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے, وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے, جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ یہ جادو کا عمل کرنا اور کرنا یہ کفر ہے, اور ایسا عمل کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب رہا مسئلہ کہ ان لوگوں کو کیا ہم جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ جہنمی کہنے کے مطلب ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ توبہ کر لیں, کوئی ایسا معاملہ ہو جن کی توبہ قبول ہو جائے. بہر صورت اگر کوئی شخص یہ جادو کرتا ہوا کرواتا ہوا اسی حالت میں مر جائے اور اس عقیدے کے مطابق مرے تو یقیناً وہ جہنمی ہے, لیکن کسی کو خاص کر کے جہنمی نہیں کہا جا سکتا. اور اللہ رب العزت یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیا, کیونکہ ان کے متعلق یہ بات مشہور کی گئی تھی کہ وہ یہ جادو کے ذریعے سے حکومت کر رہے تھے, تو اللہ رب العزت نے اس بات کی نفی کی اور ان کی بات کو بیان کیا ہے اب بتایا کہ ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, شیاطین نے کفر کیا ہے کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. اور پھر آگے بتایا گیا ہے کہ اس جادو کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور یہ جادو کرنے اور کروانے کا عمل کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ لوگوں کو برائی میں پھنساتے ہیں. اور جادوگر کی سزا کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جادوگر اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی سزا یہ ہے. جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں مطلب ہفتہ کی پروگرام میں, تو ایک وقت میں ایک ہی عمرہ کریں یا ماں باپ یا دوسرا تیسرا عمرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عمرہ کرنے کے لیے جب انسان جاتا ہے بہت کم وقت ہوتا ہے. ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرہ کے لیے جستجو کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں اصل مسئلے کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں گیا اور نہ دین کو سمجھنے کی ضرورت اور کوشش کی جاتی ہے, نہ ضرور سمجھی گئی نہ کے لیے کوشش کی گئی. بار بار یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اگر والدین کا عقیدہ صحیح تھا اور والدین متقی اور پرہیزگار تھے تو وہ ہر نیکی کے کام میں برابر شریک ہیں, تو نیکی کے کام میں برابر شریک رہیں گے. کوئی عمرہ کرے, کوئی حج کرے, کوئی زکات دے, کوئی نیکی کا کام کرے, تو وہ نیکی کے کام میں والدین برابر شریک ہیں, برابر ان کو اجر و ثواب مل رہا ہے. سب سے زیادہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کی جائے, پورا کرنے کے لیے چلے گئے. اب والدین کے لیے بس عمرے اور حج کے لیے پریشان ہیں اور اس کے لیے زور لگا رہے ہیں کہ ایک ہی عمرے میں 5 سے 10 عمرے کر دیے جائیں اور سب کو ثواب پہنچا دیا جائے اور ان کی طرف سے عمرے کر دیے جائیں, تو سمجھا جائے کہ بھی حق ادا ہو گیا, والدین کا بھی, بہن بھائیوں کا, عزیز و اقارب کا, اور سب کی طرف سے عمرے کر دیے, چلو خلاص. باقی ان کے لیے دعا کی جائے یا نہ کی جائے اور معاملات میں ان کے حقوق کی رعایت کی جائے یا نہ کی جائے, اس کا قطعاً کوئی خیال نہیں کیا جائے. یہ بھیڑ چال ہے جہالت جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ویسے زندگی میں والدین کو روٹی دینے سے عاجز تھے, کپڑا دینے سے عاجز تھے, ان کی خدمت کرنے سے عاجز تھے, نفرت کرتے تھے, تنگ تھے, چاہتے تھے کہ یہ ہماری جان چھوڑ دیں. اب مر گئے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمرہ کیا جا رہا ہے, یہ اتنے عمرے ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے, یہ ہو گئے, اس کا اب کیا فائدہ ہوگا, کیا آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ بھائی آپ جو بھی نیکی کا کام کریں گے وہ برابر اس میں شریک رہیں گے. جب اللہ اس کے رسول نے یہ بات بتا دی ہے تو اتنی بات پر اتفاق کیوں نہیں, اطمینان کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ شریعت سے تجاوز کیا جاتا ہے, تو شریعت سے تجاوز کر کے جب تک عمل نہ کیا جائے دل کو اطمینان ہی نہیں ہوتا. حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کی جائے. ان چیزوں سے بچے اور
فرماتے ہیں اگر شوال کے چھ روزوں کے ساتھ ہی بازار روزوں کی نیت کر لے تو کیا دونوں کا طلاق ملے گا؟ فرضی روزے اپنی جگہ پر برقرار ہیں اور شوال کے چھ روزے روزے رکھے تو اس کے ساتھ نقلی کی روزی کم سا روزہ ہوتا نقلی ہو گیا فرض تو فرض ہے وہ ہر حال میں رکھنا ہے اس کو قضا دینی ہے نقلی ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے آپ کی استطاعت پر ہے رکھیں گے وزر فرض ملے گا نہیں رکھیں گے وزر فرض سے معلوم رہیں گے لیکن فرضی روزے نہ رکھنے سے تو انسان گناہ گار ہو جائے گا مجرم بن جائے گا یا قضا روزے الگ سے رکھنا پڑیں گے یا کہتے ہیں الگ رکھنے کی ضرورت نہیں جو کہتے ہیں الگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چاہے کسی شخص میں یہ شرعی طور پر حق حاصل نہیں ہے کہ جب تک اس کے پاس دلیل موجود نہ ہو تو وہ بغیر دلیل کے فتوا دے اور اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں اہل علم کا بار بار ذکر کرتا ہے اور علم کی طرف توجہ دلاتا ہے اہل علم کا مسئلہ مقام بیان کرتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو اہل علم سے معلوم کرو تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے نماز میں اگر مستقل طور پر جمائی آتی رہے تو کیا کریں گے اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ نماز میں جمائی آ رہی ہے یعنی نیند کا غلبہ ہے تو پہلے سو جائے نیند پوری کر اس کے بعد نماز پڑھو پہلے اچھی طرح سے وضو کریں وضو کریں سستی دور کریں اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں جمائی لینے جمائی آتے وقت اس کو روکنے کا حکم دیا ہے اور جمائی لینے سے باہر دیا تو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے یا اس کو روکنا چاہیے بالجبر اس لیے کہ جمائی کے ذریعے سے شیطان انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے سستی کی علامت نفرت کی علامت اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر ایسی صورت ہو تو اس کو نیند آ رہی ہے نیند کا غلبہ اسے معلوم نہیں کہ کیا کر رہا ہوں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو پوچھنا چاہیے جب جب دین میں کھڑے ہونا ضروری ہے زمزم کا پانی پیتے وقت کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے جائز ہے لیکن اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے زمزم کا پانی پینے کے لیے اہتمام کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یہ غلط ہے یہ کوئی سنت طریقہ نہیں بیٹھا ہے تو بیٹھ کر پیے کھڑا ہے تو کھڑے ہو کر پیے جائز لیکن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے اور کھڑے ہو کر پیا جائے تو یہ سنت نہیں ہے اگر اس کو سنت سمجھ کر اہتمام کر کے اس طریقے سے کیا جائے گا تو بہر صورت انسان کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہوگا عام پانی پینے کے آداب کیا ہے عام پانی بھی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے لیکن بیٹھ کر پینا بہتر اور افضل اسی طرح سے زمزم کا پانی کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے بیٹھ کر پینا اور افضل دونوں پانی کا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا ہے اتفاق ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیے لیکن آپ کوئی شخص لازمی اس پانی کو کھڑے ہو کر پیے لازمی تو نہیں اسی لیے محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے روکا ہے اور پھر وہ کام خود کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام سے روکا ہے وہ کام نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے جب اس کے مقابلے میں آپ نے وہ کام خود کیا تو کام کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی اس کا جواز قائم ہے باقی ہے تو اس اعتبار سے انسان اگر کھڑے ہو کر پانی پی لیتا ہے تو کوئی حد چھپتا نہیں لیکن بیٹھ کر پیے تو زیادہ بہتر اور افضل ہے
جب جمعہ کو جاتے تو اگر بال پورے نکالتے تو کیا اللہ کی رحمت سے اللہ کی پورے
ہاں یہ سوال کیا ہے کہ عمرہ کے لیے آدمی جائے تو اگر بال منڈوائے سر کے تو اس کو 10 نیکیاں زیادہ ملتی ہیں اور اگر کٹوائے جائیں تو 10 نیکیاں کم ملتی ہیں بات یوں نہیں ہے بات یہ ہے کہ منوانے کی اس وقت دو شکلیں ہیں ایک ہے استرے کے ذریعے سے منوانا اور ایک ہے مشین کے ذریعے سے منوانا تو جو استرے کے ذریعے سے منوائے گا حلق اس کو کہتے ہیں
کہ جڑ سے بالکل جلد لنگی ہو جاتی ہے موس اس طرح کے ذریعے سے منوانا, اس طرح کے ذریعے سے جو شخص بال منوائے گا ان کے لیے رسول اللہ نے تین مرتبہ رحمت کی دعا کی. اور جو مشین کے ذریعے سے بال منوائے گا یا کینچی کے ذریعے سے کٹوائے گا تو ان کے لیے ایک مرتبہ دعا کی. فرق یہ ہے, تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے سر منوانا یہ افضل ہے, زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن اگر کوئی شخص حج کے لیے جائے اور وہ حج تمتع کرے, جیسا کہ ہمارے ہاں تمام لوگ حج تمتع کرتے ہیں, میں حج سے جانے والا تو گئے, جا کر عمرہ کیا, سر کے بال اتروائے اور اس کے بعد احرام کھول دیا, حلال ہو گئے, پھر 8 تاریخ کو 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ لیا. جو شخص بھی حج کرنے کے لیے جائے گا وہ اس طرح کے ساتھ عمرہ کر کے داخل نہیں ہوا,
اس طرح لگواتا ہے, اس طرح لگواتا ہے کہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف اس نے عمل کیا.